यार रसूल अल्लाह।
मोमिन कैसा होता है? दावा तो मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं कि मैं मोमिन हूँ। मोमिन नरम खू होता है, उसका दिल भी नरम होता है, उसकी आदतें भी नरम होती हैं। ये क्या मुराद है यहाँ हदीस में? हम नरम दिल हैं, पहले गौर कर लें। बाज़ुकात हमने देखा कि दाढ़ी वाला, मजहबी हुलिये वाला, बल्कि उसके नाम के साथ अल्लामा, मौलाना, हाफिज कुछ ना कुछ लगावा भी है, मगर हजरत के मिजाज के खिलाफ बात कर दें, फिर हजरत का असल रूप देखें। ऐसे लोग कहते हैं नहीं जनाब, भलाई का जमाना नहीं है, हम शरीफ के साथ शरीफ हैं, बदमाश के साथ बदमाश। अरे भाई, शरीफ आदमी शरीफ के साथ भी शरीफ होता है, बदमाश के साथ भी शरीफ होता है। नबी पाक ने पत्थर खाए हैं ताइफ के मैदान में, वही पत्थर उठाकर मारना साबित नहीं है। आकर ने दुआ देकर अपना बना लिया।
यार रसूल अल्लाह,
मेरे الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔
آج میں جو حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اس میں درود پاک کی فضیلت اور امپورٹنس تو آپ کو سیکھنے کو ملے گی، ساتھ ساتھ ایک کی بجائے تین کاموں کے بارے میں پتا چلے گا کہ وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہ دیکھ سکیں گے۔ ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں اور طالب علم دین بیٹھے ہیں، ریئلائز کرنا آسان ہوگا کہ اگر قیامت کے دن کسی کو نبی پاک کا دیدار نصیب نہ ہوا تو یہ کوئی چھوٹی محرومی نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی پنشمنٹ نہیں ہے۔ کہ ہم سب کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ قیامت کے دن ایک ہی ہستی ہے جس سے کام آنا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے نا، جب محشر کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، گرمی شدید ہوگی، لوگ پیاس کے مارے اپنی کی زبانیں سوکھ گئی ہوں گی، تو وہ کون سی ہستی ہے جنہوں نے پانی پلانا ہے؟ جب نامہ اعمال کھلیں گے تو وہ کون سی ہستی ہے جس نے عیبوں کو چھپانا ہے؟ جب پل صراط سے گزرنا ہوگا تو کون سی ہستی ہے جس نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کر کے ہمیں پل سے پار لگانا ہے؟ آئیے بریلی کے تاجدار سے پوچھتے ہیں، امام عشق و محبت اعلی حضرت کہتے ہیں یقیناً بڑی پیاس ہوگی مگر ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ یقیناً وہاں بڑی زبردست ایک پرابلم یہ بھی ہوگی کہ ہم گناہگاروں کے نامہ اعمال کھلیں گے، اور ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں تو بڑے گناہ ہیں، اگر وہ آشکار ہو گئے تو ہم منہ دکھانے لائق نہ رہیں گے۔ ارے وہاں تو ماں بھی کام نہیں آئے گی، والد بھی وہاں پر ہمیں سپورٹ نہیں کرے گا۔ آج ہم ایجپٹ میں ہیں، سن دوستوں نے گروپ بنا لیا ہوتا ہے، روم میٹس بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بن جاتے ہیں، مگر سوچو قیامت کے دن ماں سے زیادہ تو کوئی پیار کرنے والا نہیں نا، باپ سے زیادہ تو کوئی کیئر کرنے والا نہیں، مگر ایسا نفسا نفسی کا دن ہوگا کہ نہ ماں ساتھ دے گی نہ باپ کام آئے گا۔ کون کام آئے گا؟ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ کہاں کہاں نبی پاک کام آئیں گے، ذرا سوچئے۔ اور اگر جس بد نصیب کو قیامت کے دن نبی پاک کا ہی دیدار نہ ہو سکا، ٹرائی ٹو امیجن یہ کتنی بڑی محبوبی ہوگی، کس نے شفاعت کی خیرات لے گا؟ تو اب غور یہ کرنا ہے وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں، اور کہیں خدا نہ خواستہ اس کیٹیگری میں میرا نام تو نہیں. نمبر ون، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے العاق للوالدین، اپنے والدین کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، اس کو قیامت کے دن میرا چہرہ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا. اب ذرا غور کیجئے کہ کہیں دنیا کی مصروفیت میں، دنیا کے کاموں میں آپ اپنے والدین کو تو اگنور نہیں کر رہے. یہ غور کرنا ہے. جو مجھے مدنی چینل پر سن رہے ہیں اور جو یہاں بے شک علم دین سیکھنے آئے، بڑی بات ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ آپ وطن سے دور ہیں تو ماں باپ کے حقوق ختم ہو گئے. کچھ لوگ وطن سے دور رہ کر ماں باپ کی خیر خبر بھی نہیں لیتے، ان کی خیر خواہی نہیں کرتے، ان سے پیار نہیں کرتے، ان کو صحیح جواب یہاں سے بھی نہیں دیتے. وہ ماں یاد کرتی ہے بیٹے کو، مگر بیٹے کے پاس ماں سے بات کرنے کا وقت نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا، ہم بے شک علم دین میں بہت آگے بڑھ جائیں، لیکن اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو رب بھی راضی نہ ہوگا. یہ ڈگریاں، یہ یونیورسٹی بعد میں، پہلے والدین کے حقوق ہیں. میں اشارہ دے کر نکل جاؤں گا، آپ نے تو پڑھا بھی ہوگا، ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا آخری وقت تھا اور کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا تھا. جب صحابہ اکرام نے آ کر نبی پاک سے عرض کی کہ حضور ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، نبی پاک نے جب معلوم کیا کہ ان کی بوڑھی والدہ ہیں اور والدہ کہتی ہیں کہ میں ان سے ناراض ہوں کیونکہ یہ مجھ پر اپنی بیوی کو پریورٹی دیتا ہے، میری فکر نہیں کرتا. اور پھر نبی پاک نے والدہ کو کس طرح منایا، پھر کس طرح والدہ نے معاف کیا اور صحابی رسول کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، اور پیارے آقا نے ان کے جنازے پر یہ خطبہ دیا تھا کہ سن لو، اس کے روزے نمازیں کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوں گی جس سے ان کے ماں باپ یا ماں ناراض ہوگی. یہ سیکھنا ہے مجھے اور آپ کو. یقیناً دنیا میں کچھ بھی کریں، مگر وہ پریورٹی جو ہمارے ماں باپ کو ہونی چاہیے ہماری زندگی میں، وہ ہمیں دینی ہے. عالم بن جائیں، مقام بڑا ہو جائے، دنیا میں کوئی بھی اسٹیٹس ہو جائے، ہم اپنے ماں باپ کے بچے ہی ہیں. ماں باپ کو نہ کہو میں کتنا بڑا آدمی بن گیا ہوں، ماں باپ سے نہ کہیں میں کتنا مصروف ہوں، ماں کا میں بچہ ہی ہوں، والد کا بیٹا ہی ہوں. آپ نے تو ماشاءاللہ فقہ پڑھی ہوگی، امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت پڑھی ہوگی. آپ کی والدہ کیا کہا کرتی تھی آپ سے؟ آپ زمانے کے امام تھے، مگر والدہ ایک وائس سے متاثر تھی اور کہتی کہ مجھے جا کر ان سے مسئلہ پوچھنا ہے. مسجد کے خطیب تھے. امام اعظم نے کبھی ماں کو یہ نہ کہا کہ ماں تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں فقہ کا امام، میرے شاگرد مجتہد ہیں، اور تم مجھے کہتی ہو کہ میں مسجد کے امام سے مسئلہ پوچھ کے آؤں. ماں کا حکم تھا، سر جھکاتے اور اس مسجد کے امام کے پاس جاتے، کہتے ماں نے مسئلہ پوچھا ہے. امام صاحب کہتے کہ آپ وقت کے امام، مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے ہیں. کہتے حضور ماں کا حکم ہے اس لیے آیا ہوں. امام صاحب کہتے حضور آپ ہی مسئلہ لکھ دیں، میں مہر لگا دیتا ہوں، جواب بھی تو آپ ہی نے دینا ہے. وقت کے امام نے کبھی ماں کو یہ نہ کہا کہ میں بہت بڑا امام بن گیا. آج بچہ کہتا ہے ماں پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی بن گیا ہوں، میں کاروبار سنبھالتا ہوں، بزنس کرتا ہوں، اتنی قربانی دے رہا ہوں. یہ نہ کہیں. میں دنیا بھر میں جاتا ہوں، یورپ میں تھوڑے دنوں پہلے میں گیا تو مجھے ایک نوجوان آیا میرے پاس، کہتا ہے عبدالحبیب بھائی میں کام کے لیے آیا ہوں، بڑی مشکل سے یورپ پہنچا ہوں، ماں میری بیمار ہے، ماں بہت روتی ہے، مجھے یاد کرتی ہے، مگر میرا پرابلم یہ ہے کہ میں اگر ماں کے پاس چلا جاؤں گا تو پھر واپس یورپ نہیں آ سکوں گا، میرے ڈاکیومنٹس نہیں بنے، اور بڑی مشکل سے پہنچا ہوں. اب یقین کرو میں نے اس بچے کو سمجھایا کہ بیٹا ماں ایک ہی ہوتی ہے، اور ماں چلی گئی نا تم ساری زندگی روتے رہ جاؤ گے. یورپ میں ہی اللہ رزق دینے والا نہیں ہے، وہ آدھی روٹی جو ماں کے قدموں میں بیٹھ کر ملے وہ تمہارے لیے اچھی ہے. دیکھو ماں کے پاس چلے جاؤ، ماں کی دعائیں لے لو، اللہ تمہاری جنت تمہیں وہیں دے دے گا. ایسا نہ ہو کہ تم ڈاکیومنٹ بناتے رہ جاؤ اور ماں تمہیں چھوڑ کر چلی جائے. میں ان تمام بھائیوں سے عرض کرنا چاہوں گا، میرے مدری چینل کے ویور سے عرض کرنا چاہوں گا، خدا را جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی دعائیں لو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ وقت گزارو. ایک وقت آتا ہے کہ پھر ماں باپ سے ملنے قبرستان جانا پڑتا ہے، پھر یاد آتا ہے کہ میں نے کیوں ان کے ساتھ وقت نہیں گزارا. ماں باپ کا نافرمان یہ سزا پائے گا کہ وہ قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں میرا دیدار بھی نہیں کر سکے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوسرا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری سنت کا تارک، سنت کو ترک کرنے والا قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. میں بہت زیادہ توجہ چاہوں گا آپ کی, اور یہ میرا سمجھنے کے آج بیان کا ایک اہم ٹاپک بھی ہے کہ آج ایک عجیب فینومینا, ایک عجیب فلسفی دنیا میں لائی جا رہی ہے کہ جناب سنتی ہے نا, فرض تو نہیں ہے, واجب تو نہیں ہے, سنت پر عمل کر لیا ٹھیک ہے, آج کے دور میں ضروری نہیں ہے اتنا سنت پر عمل کرنا. یہ کہاں سے ہم سیکھ رہے ہیں, یہ کون سا میسج کنوے ہو رہا ہے؟ ارے عاشق رسول کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو میرے آقا کا طریقہ ہے میں وہ اسے اپنا لوں. آج لوگ نہ لباس کی سنت پر دھیان دے رہے ہیں, نہ چہرے پر ان کی سنت نظر آ رہی ہے, نہ ان کی گفتگو میں سنت نظر آ رہی ہے, یہاں تک کہ طالب علم دین ہیں, ارے دین کے داعی بن رہے ہیں مگر سنتوں سے وہ بھی دور نظر آ رہے ہیں. خدا را سمجھیے, بالخصوص جو یہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, آپ تو مقتدا ہیں, آپ قوم کے رہنما ہیں, آپ نے جا کر بہت بڑی کمیونٹی کو لیڈ کرنا ہے, آپ کے اساتذہ نے آپ کو بھیجا ہوگا, آپ کسی جامعہ کی امید ہوں گے, آپ کسی شہر کی امید بن کر آئے ہیں کہ ہمارے شہر سے ایک عالم دین الازہر پڑھنے گئے ہیں, واپس آئیں گے تو بہترین علم سکھائیں گے, بہترین فلاسفر, بہترین اسکالر آف اسلام بن کر آئیں گے. لیکن اگر اسی عالم دین میں سنت نہیں ہے, عشق رسول کی وہ شمع جو آہستہ آہستہ مدم ہوتی جا رہی ہے, ہم اس لیے تو ایجپٹ نہیں آئے تھے, ہم اس لیے تو یہاں نہیں آئے کہ جو ہمارے اساتذہ نے ہمیں چاشنی عشق رسول کی پلائی, جو ہمیں عمل کی طرف وہ لے کر آئے, وہ یہاں آ کے مدم پڑ جائے. ارے علم تو علماء نے لکھا کہ علم بدن ہے اور عمل اس کا زیور ہے, عمل اس کا لباس ہے, اور عالم سنت سے دور کیسے رہ سکتا ہے؟ ذرا سوچئے, اگر عالم سنت سے دور ہوگا تو عوام کا کیا حال ہو جائے گا؟ پھر تو سنتیں ختم ہو جائیں گی نا. اور یہاں نبی پاک کی یہ حدیث ڈرا دینے کے لیے کافی ہے کہ قیامت کے دن وہ میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا جو میری سنت کو ترک کرنے والا ہوگا. اور وہ حدیث بھی آپ نے پڑھی ہوگی, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہماری زندگی میں سنتیں کہاں ہیں. اچھا پھر ایک طرف تو یہ بات ہو گئی, اب آتے ہیں اس کی دوسری سائیڈ کی طرف. جو لوگ کہتے ہیں جناب سنت کو ترک کرنا ٹھیک ہے, گناہ تو نہیں ہوتا نا, ارے کتنے بڑے نفع سے آپ محروم ہو رہے ہیں. کیا وہ حدیث پاک آپ نے نہیں پڑھی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. یہ دو راستے ہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, ایک جنت میں جانے والا راستہ ہے جو سنت پر عمل کرنے والا ہے, آقا فرماتے جنت میں ساتھ لے جاؤں گا, اور دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ جو سنت سے منہ موڑے وہ ہم میں سے نہیں, سنت کو ترک کرنے والا میرا دیدار بھی نہیں کر سکے گا. اٹ مینس دیر آر ٹو ویز, آپ نے کون سا روڈ اختیار کرنا ہے؟ آقا کے ساتھ جنت میں جانے والا, یہ چند ماڈرن دوستوں کے ساتھ مل کر اپنی سنتوں کو دور کرنے والا؟ ہاں کیجیے الحمدللہ, یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے ہمیں نبی پاک کا جو طریقہ ملا ہے, مگر انفارچونیٹلی کیا داڑھی کی سنت, کیا لباس کی سنت, کیا کردار. اچھا پھر ایک اور بات بھی میں نے کرنی ہے, ماشاءاللہ یہاں بہت سارے مجھے سنت رسول چہرے پہ سجائے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں اپنے دعوت اسلامی والوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے سروں پر امامہ ہے, چہرے پر داڑھی ہے, سنت والا لباس ہے, بہت اچھی بات ہے, مگر یاد رہے, بلکہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیتے ہیں نا, ہم سب ایک دوسرے کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ بتائیے آپ کو نبی پاک کی کتنی سنتیں یاد ہیں. اگر کسی سے پوچھیں تو اپنے اپنے دل میں جواب دیجئے گا, تو شاید آپ غور کرتے چلے جائیں. سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے, میں عمل کرتا ہوں. داڑھی رکھنا سنت ہے, میری ہے. امامہ پہننا سنت ہے, جی جناب. کپڑے بھی میں سنت کے لباس پہنتا ہوں, ٹھیک ہے. اور تھوڑی دیر رکیں گے, ہاں تیل لگانا سنت ہے, اچھا پھر عطر لگانا سنت ہے, اور آگے چلیے لباس سیدھے ہاتھ سے پہننا سنت ہے, اچھا اور آگے چلیے چپل سیدھے پاؤں پہلے ڈالنا چاہیے, اچھا پھر مسجد میں سیدھا پاؤں داخل, اور اب سرما یاد آ جائے گا, پھر شاید کنگھی یاد آ جائے گی, اور بتائیے. تو شاید 10-15 یہ کسی کی 20 کے بعد بس ہو جائے گی. اچھا اب جو 10-15 سنتوں پر عمل کر رہا ہے نا, وہ سمجھتا ہے میں تو سنتوں کا پیکر ہوں, جتنی سنتیں پتا ہے سب پر ہی عمل کر رہا ہوں. یہ بہت بڑی ایک یوں سمجھیے علم سے دوری کی بات ہے. ہم اپنے مائنڈ میں یہ بات بٹھا بیٹھے ہیں کہ جناب یہ 15-20 سنتیں اس پر عمل کر لو, تم سے بڑا تو سنتوں کا پابند کوئی نہیں. جناب علماء نے کتابوں میں نبی پاک کی 400 سے زیادہ سنتیں بیان فرمائی ہیں, وہ کس کو پتا ہے, اس پر کون عمل کرے گا؟ جناب کچھ سنتیں سراپے کی ہیں. کیا مسکرانا سنت نہیں ہے؟ کیا معاف کرنا سنت نہیں ہے؟ کیا قرض وقت پر لوٹانا سنت نہیں ہے؟ کیا والدین کے ساتھ ادب اور سبقت سے پیش آنا سنت نہیں ہے؟ کیا بچوں پر مہربانی کرنا سنت نہیں ہے؟ بہن بھی الگ ٹینشن میں، بھائی الگ ٹینشن میں، ماں باپ الگ پریشان، تو یہ کون سا ہمارا کردار ہے؟ آپ نے تو کتابیں پڑھی ہیں نا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا پہلے کیا کوشچن کیا تھا؟ بتاؤ لوگوں میں کون ہوں؟ لوگوں نے کیا کہا تھا؟ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں. نبی پاک نے کردار پہلے پیش کیا، پھر فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. ہمارے کردار کا حال کیا ہے؟ خدا را یہ سب کو سمجھنا ہوگا کہ صرف سراپے کی سنتیں نہیں ہیں، سنتیں کردار کی بھی ہیں، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور خاص طور پہ اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں جس نے مذہبی حلیہ بنا لیا، جس کا نام مذہب کے ساتھ آ رہا ہے. کیونکہ عام آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے اتنا دین کو نقصان نہیں ہوگا، اگر کوئی مذہبی حلیے والا مذہبی ٹائٹل کے ساتھ غلط بات کرے گا، مذہبی ٹائٹل کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرے گا، لوگ اس بندے سے تو بدزن ہوں گے، اسلام سے بھی بدزن ہوتے ہیں. ویسے ہی آپ کو پتا ہے ایک لبرل طبقہ ہے جو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، دیکھو جناب مدرسے میں یہ ہو گیا، مولوی صاحب نے یہ کر دیا، چاہے ایسے کام ہزاروں کالج میں ہوتے ہوں اس کو ڈسکس کوئی نہیں کرے گا. یہ مدرسے والے ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں. بتاؤ نا، ہمارے کاندھوں پر بوجھ بڑھ گیا، ہماری ریسپانسبلٹی اور بڑھ گئی. دیکھیں نا احادیث میں فضائل کتنے بیان ہوئے علماء کے، آپ کہیں یار یہ تو پھنس گئے ہم. نہیں ذرا پھنسے نہیں ہیں، مجھے پوری دنیا میں ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک پی ایچ ڈی اسکالر کی کوئی فضیلت حدیث میں لا کے دکھا دو، اور علماء کے فضائل پر قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں. وہ حدیث آپ بھول گئے کہ علماء کی سیاہی جو ہے وہ شہید کے خون کے مقابلے میں تولی جائے گی، اور علماء کی سیاہی جو ہے شہید کے خون پر غالب آ جائے گی قیامت کے دن، اور لوگ جنت میں جائیں گے. علماء سے کہا جائے گا رک جاؤ، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی جنت میں لے جاؤ. علماء کو قیامت کے دن عزت کا تاج پہنایا جائے گا، ان کے والدین کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا. بتائیے نا کوئی حدیث کہ ڈاکٹر کے والد کو قیامت میں لباس پہنایا جائے گا، انجینئر کے والد صاحب کو جناب فلاں عزت کا حلہ پہنایا جائے گا، کوئی حدیث نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا ہے ناٹ اگینسٹ، خدا نہ خواستہ اس کا بھی کوئی غلط مطلب نہ لے، ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں. اگر کوئی شرعی باؤنڈری کے اندر ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، واٹ ایور ڈگری حاصل کرتا ہے، اوکے. مگر میں اپنوں سے بات کر رہا ہوں کہ ہم پر یہ ریسپانسبلٹی زیادہ ہے. لوگ ہم میں نبی پاک کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں، ہم میں اسلام کی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں. وہ شاعر کہتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. ہمیں دیکھ کر پتا چل جائے کہ امت ہی ایسا ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا. ارے کاروبار کرو تو سچا، پڑوس میں آ جاؤ تو کمال کا پڑوس، ایون رشتے داری کریں ہمارے ساتھ کوئی. میں آپ کو نبی پاک کی ایک حدیث سناتا ہوں، یقین کریں میں نے جب سے یہ حدیث پڑھنا، ایک تو طبیعت میں مزہ آ گیا ہے، اور دل کی بہت گہری تمنا ہے کہ اللہ مجھے اس حدیث کا مستحق بنا دے، اللہ آپ کو بھی بنا دے. نبی پاک نے مومن کی تعریف بیان کی، آقا فرماتے ہیں المؤمن حین لین سہل. مومن کیسا ہوتا ہے؟ دعویٰ تو میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں کہ میں مومن ہوں. ہم مومن، یہ جو تین وصف ہیں مومن کے، ذرا اس کو سمجھیے گا. حدیث پاک کے یہ الفاظ کیا کہتے ہیں؟ مومن نرم دل ہوتا ہے، مومن نرم خو ہوتا ہے، اس کا دل بھی نرم ہوتا ہے، اس کی عادتیں بھی نرم ہوتی ہیں. اور سہل، آئے ہائے، یہ جو لفظ ہے نا، یہ تمام مسائل کا حل ہے. یقین کرو اگر ہم سہل ہو جائیں، اب جو ناظرین ہیں آپ کو مانا سمجھتے ہیں، میں ناظرین کے لیے بیان کر دوں کہ سہل مومن آسان خو ہوتا ہے. جب یہ حدیث پڑھی تو میں نے مفتی صاحب سے بات کی، ہمارے جو ماشاءاللہ دارالافتاء کے ہیڈ ہیں مفتی قاسم صاحب، کہ حضور یہ سہل کا معنی سمجھائیں، واٹ از دا میننگ، یہ کیا مراد ہے یہاں حدیث میں. اللہ اکبر، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مومن ہر کسی کے لیے آسان ہوتا ہے، یہ ایزی ٹو ایکسس ہوتا ہے. ہم نرم دل ہیں، پہلے غور کر لیں. بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ داڑھی والا، مذہبی حلیے والا، بلکہ اس کے نام کے ساتھ علامہ، مولانا، حافظ، کچھ نہ کچھ لگا ہوا بھی ہے، مگر حضرت کے مزاج کے خلاف بات کر دیں، پھر حضرت کا اصل روپ دیکھیں، یا سینے بھی چڑھ جائیں گی، آنکھیں بھی لال ہو جائیں گی، معاذ اللہ کبھی کبھی زبان پر گالی بھی آ جائے گی. کیا کیا عام لوگ مذہبی لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اچھا ناطے ہم سب پڑھ رہے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، اور ہمارے شان کے خلاف کوئی جملہ تو کہہ دے، پھر ہم بتائیں گے. اچھا لوگ کہتے ہیں نہیں جناب بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں۔ اچھا مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کے جب بدماش سامنے آتا ہے تو آپ ہی بدماش ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، جبھی تو بدماش شریف ہوگا نا۔ نبی پاک نے پتھر کھائے ہیں طائف کے میدان میں، وہی پتھر اٹھا کر مارنا ثابت نہیں ہے، آقا نے دعا دے کر اپنا بنا لیا۔ فتح مکہ تو پڑا ہوگا نا آپ نے، وہ سارے لوگ موجود تھے جنہوں نے صحابہ کو قتل کیا، شہید کیا، نبی پاک کے چچا کا کلیجہ دبانے والے بھی تھے۔ اور آقا علیہ السلام کو مکے سے کس تکلیف کے عالم میں مکہ چھوڑنا پڑا، یہ سب آپ نے پڑھا ہوگا۔ مگر جب نبی پاک پھر مکہ آتے ہیں اور مکہ فتح ہوتا ہے تو کیا کیا، بدلہ لیا یا معاف کیا؟ اور اس معافی کا نتیجہ کیا نکلا آپ پڑھیں پلیز۔ 10,000 لوگ سے فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کے لشکر میں، ٹھیک ہے نا، کون سا سال تھا؟ 8 سنہ ہجری، ٹھیک ہے، حجۃ الوداع ہوتا ہے۔ جب میرے آقا عرفات میں خطبہ دیتے ہیں تو 1,24,000 صحابہ کرام ہیں۔ اسلام کو کتنی ترقی مل گئی، کیسے آ گئے؟ قرآن نے کہا تھا نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ قرآن نے پہلے بشارت دی تھی کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، مگر تلوار نکال کر سر قلم کر کے اسلام میں لایا گیا یا ان تمام ظلم کرنے والوں کو معاف کیا گیا، اور اس کے بعد فوج در فوج لوگ اسلام میں آ گئے۔ لیکن کیا ہم نرم ہیں، معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں؟ نہ بیوی کو کوئی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، نہ بھائی بہنوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، کلاس میٹ سے کوئی غلطی ہو جائے، نہیں جناب ہم ہمارے ساتھ تو دوستی ختم اس کی۔ آپ مقتدا ہیں، میں جو باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ نے تو اپنے کردار اور اپنی گفتار سے لوگوں میں یہ ٹرانسفر کرنا ہے کہ جناب مسلمان نرم ہوتا ہے۔ اور اگلی بات جو میرا، یوں سمجھیے کہ میں اس بات پر ہی بیان کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا کہ مومن سہل ہوتا ہے، ایزی ٹو ایکسس، ہر بات میں آسان، بات کرنا آسان، کاروبار کرنا آسان، رشتے داری کرنا آسان، پڑوس میں رہنا آسان، ہر چیز میں آسان۔ کیا ہم آسان ہیں؟ اگر ہم استاد بن جائیں تو شاگرد کے لیے مشکل بن جاتے ہیں، وہ شاگرد ڈرتا ہی رہتا ہے استاد صاحب سے بات کروں نہ کروں، موڈ صحیح نہیں لگ رہا، ذرا سا پوچھوں گا تو ڈانٹ دیں گے، جھڑک دیں گے، یہ کیسا استاد ہے جو شاگرد کے لیے مشکل ہے؟ اچھا شاگرد ہیں ہم تو استاد کے لیے پرابلم ہے، استاد صاحب سر میں درد ہو گیا اس کو پڑھا پڑھا کے، جب پڑھو الٹی بات کرتا ہے، سیدھے منہ بات نہیں کرتا، استاد کا ادب نہیں کرتا۔ نہ ہم شاگرد بن کر آسان، نہ استاد بن کر آسان۔ اچھا ساتھ رہتے دوستوں میں، سارے دوست پریشان، کس کو یار روم میں رکھ لیا ہے۔ اسی طرح آگے چلیں، ہم پڑوس ہمارا کیا پڑوس کے لیے آسان ہے؟ سوچئے، ہمارے اسلاف وہ تھے کہ جن کا پڑوسی غیر مسلم ہوتا مسلمان ہو جاتا۔ حضرت مالک بن دینار کا واقعہ پڑھا ہوگا نا آپ نے، مجوسی تھا، آتش پرست تھا پڑوسی، گندگی ڈالتا تھا آپ کے گھر میں ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کر کہ گندگی ڈالو غصہ آئے گا لڑائی کریں گے۔ ایک دن، دو دن، تین دن، نو ریپلائی فرام ہم، چلا گیا کہ حضرت تکلیف نہیں ہوتی؟ تکلیف تو بہت ہوتی ہے، غصہ نہیں آتا؟ غصہ بھی آتا ہے، پھر بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ کہ ہمارا دین سکھاتا ہے غصہ پی جانا چاہیے، اللہ معاف کرنے والوں کو دوست بناتا ہے، میں روز پانی ڈالتا ہوں تمہاری گندگی صاف کر دیتا ہوں۔ کہ حضرت گھر کی گندگی بعد میں صاف کیجیے گا، پہلے دل کی گندگی صاف کریں، مجھے مسلمان بناتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، ان کا پڑوسی غیر مسلم مسلمان ہو جاتا، ساڈا پڑوسی مسلمان ہی پریشان ہے، وہ پہلے ہی پریشان ہے، کون بھائی مصر سے آتا ہے، سال میں ایک ہی بار آتا ہے لیکن اب سب کا ہی حال برا کر دیتا ہے۔ پلیز سوچئے، آپ نے تو حدیثیں پڑھی ہوں گی نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ پڑوسی جس سے راضی ہے اس کا رب اس سے راضی ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے۔ ایک بار پیارے آقا صحابہ کرام کے ساتھ حقوق بیان کر رہے ہیں پڑوسیوں کے، اور صحابہ کو یہ فیل ہوا کہ نبی پاک کی وراثت میں بھی اس کا بیان نہ کر دیں۔ لیکن آج ہم کے پڑوس کے ساتھ اچھے ہیں، رشتے داری، آپ میں سے کئی شادی کر چکے ہوں گے، کئیوں کی ہونی ہے، چلیں ایک مشورہ دے دیتا ہوں کہ کیا ہم اپنے رشتے داروں کے ساتھ آسان ہیں؟ وہ جناب بڑا نرم، بڑا شفیق دیکھ کے رشتہ کر لیا گھر والوں نے، جیسے ہی رشتہ ہو گیا سسرال کے لیے ٹینشن بن گیا، کیونکہ ہماری تو ٹریننگ ہی یہی ہے نا کہ داماد نے تو ذرا اکڑ کر کے ہی رہنا ہے، جب آج سب سے آخر میں دعوت میں جانا، جب تک تم نہ جاؤ دعوت شروع نہیں ہونی چاہیے، تمہارا کھانا سب سے پہلے گرم ملنا چاہیے، گڑبڑ ہو تو شکایت بھی فوراً کر دینا۔ کیا ہے، ہم لوگ بھی یہ کریں گے؟ یعنی ہمارے سسرال والے بھی ٹینشن میں رہیں گے ہماری وجہ سے کہ نہیں جناب؟ یعنی سچ بتائیں، داماد ہوتا ہے یا پتہ نہیں، ٹینشن ہوتا ہے پورے خاندان کے لیے۔ ہمارے یہاں بھی میں نے دیکھا کہ کچھ دعوتوں میں، جیسے شادی بیاہ کی دعوت ہو نا، تو دو بندے اسپیشل رکھے جاتے ہیں کہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، آپ نے ہمارے داماد کو ہی دیکھنا ہے، اس کا کھانا ٹھیک ہو، اس کو پانی ٹھیک ملے، جگہ صحیح ملے، یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی پوری دعوت چھوڑ کر داماد ٹارگیٹ پہ ہے، کیونکہ داماد صاحب ناراض ہو گئے تو پھر گھر بچی کا گیا. یار خود سوچے کہ یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ مذہبی لوگوں کا. ہم تو اور احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ تمہارے دو ماں باپ ہیں, ایک وہ جنہوں نے پیدا کیا, ایک وہ جہاں تمہارا رشتہ ہوا. ہمیں ان کو ماں باپ کی طرح پیار دینا ہے, وہی عزت دینی ہے, بلکہ انہیں ریئلائز کروا دیں کہ دیکھیں میری کبھی ٹینشن مت لیجیے گا, میں آپ کا بیٹا ہوں. ان کے دل سے دعا نکلے گی نا. تو آج یہ حدیث یاد کر کے جانا کہ مومن نرم ہوتا ہے, دل بھی نرم ہوتا ہے, عادتیں بھی نرم ہوتی ہیں, اور وہ سہل ہوتا ہے, وہ آسان ہوتا ہے. آپ سے بات کرنے میں ڈر نہ لگے. کیا آپ نے نہیں پڑھا پیارے آقا کی سیرت کو کہ مدینے کے بچے آتے تھے اور میرے آقا کا ہاتھ پکڑتے ہیں, جدھر لے جاتے میرے آقا ان کا ہاتھ چھڑاتے نہیں تھے, ان کے ساتھ چلے جاتے تھے. بدو لوگ آتے تھے, گاؤں کے ولیجر آتے تھے, کھڑے ہو کر کونین کے والی کی بارگاہ میں سوال کرتے, اور کیسے کیسے سوال کرتے سب کتابوں میں موجود ہے. کیا پیارے آقا نے کبھی ڈانٹا, کبھی جھڑکا؟ ہم آج بات بات پر منہ چڑھا لیتے ہیں. نہیں جناب, مومن آسان ہوتا ہے. تو پلیز, میں آپ کا بھائی بن کر آج یہ میسج لے کر آیا ہوں کہ عمل بہت ضروری ہے. علم تو آ گیا, ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کو جانتے ہیں, انڈیا اور بنگلہ دیش کے لیے تھوڑی نئی چیز ہوگی, لیکن کمال کی بات لکھتے ہیں سخی سلطان حق باہو رحمت اللہ تعالی, پنجابی صوفی شاعر گزرے, اور کیا کمال کی بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں, علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا, کی لینا علم نو پڑھ کے ہو, تسبیح پھری پر دل نہ پھریا, کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو. کہتے ہیں کہ علم تو پڑھ لیا مگر ادب نہ سیکھا, تو کیا فائدہ اس علم کا؟ تسبیح روز پڑھتا ہے مگر دل نہیں پھرتا ہے, دل وہی گناہوں کی عادتیں, دل وہی غفلت کا شکار ہے, پھر کیا فائدہ تسبیح کا؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہمیں علم نافع بھی عطا فرمائے اور ساتھ عمل صالح بھی عطا فرمائے. ہم ان بے عمل علماء میں شامل نہ ہوں جنہیں قیامت کے دن بلا کر سزا دی جائے گی اور لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا. آپ نے وہ بھی تو حدیثیں پڑھی ہے نا کہ قیامت کے دن جب عالم کا حساب, سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا اس میں ایک شہید ہوگا, ایک سخی ہوگا اور ایک عالم ہوگا, قرآن کا علم جاننے والا ہوگا. اس سے رب کہے گا, بتا تو نے دنیا میں کیا کیا؟ اور وہ کہے گا, مالک میں نے علم سیکھا, دوسروں کو سکھایا. فرمایا جائے گا, تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے علم سیکھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں. تجھے کہہ لیا گیا, بڑی ڈگری مل گئی نا, ایم فل ہو گیا, جناب پی ایچ ڈی ہو گئی, بڑا میرا نام پورے شہر میں مشہور ہے کہ حضرت الازہر سے پڑھ کے آئیں گے. اور اگر اس کے بعد اندر عمل نہیں ہے, اور اگر اللہ کی رضا نہیں ہے, صرف نام کے لیے کیا تھا, تو سنو قیامت کے دن کیا کہا جائے گا, تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے علم سیکھا کہ تجھے عالم کہا جائے, تجھے کہہ لیا گیا. اے فرشتوں, اسے جہنم میں لے جاؤ. اللہ ان محرومین میں ہمیں شامل نہ فرمائے, اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لے, ہم سے بس دین کی خدمت لے لے. تو میں ایک احساس اجاگر کرنے آیا ہوں, چونکہ آپ میرے ہیں, میں آپ کا ہوں, پلیز ناراض بھی مت ہوئیے گا, میں بہت اپنائیت سے یہ موضوع لے کر آیا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. لوگ تو سمجھیں کہ حضرت سالوں دین کی خدمت کرنے گئے ہیں, کتنی بڑی قربانی دی ہے, جوانی میں وطن چھوڑا ہے, جوانی میں فیملی چھوڑی ہے, اپنے وطن سے دور علم سیکھ رہے ہیں, وہاں آپ کی مثالیں دی جا رہی ہیں, اور ماد اللہ اگر یہاں نماز قضا ہو رہی ہے, اگر یہاں نگاہیں حرام دیکھ رہی ہیں, اگر کان حرام سن رہے ہیں, اگر سنتیں پامال ہو رہی ہیں, تو پھر تو ہم محروم رہے نا. پھر تو اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی کہ وقت بھی دیا, قربانی بھی دی. ارے یہاں کیسے کیسے بزرگ ہیں. میں سیرت پڑھ رہا تھا امام شافعی کی, امام شافعی کا مزار یہاں ہے, ان کی راتیں گریا وزاری میں گزرتی, وہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہیں. امام اعظم وقت کے امام ہیں, جن کے شاگرد مستحد. ارے انہوں نے کام اتنا کیا کہ ان کی قبر پر ہر وقت کروڑوں انواروں تجلیات کی, ہمارا حسن زنے بارش برس رہی ہوگی. مگر عشاء کے وضو سے فجر پڑھنا, روزانہ قرآن پاک کا ختم کرنا, رمضان میں 62 ٹائمز قرآن ختم کیا. اللہ نے کروڑ پتی, اس زمانے کے بلینر تھے, مگر سخاوت کیسی تھی کہ کاروبار بھی کرتے تھے اور مال بھی لٹاتے تھے. انہوں نے صرف کتابیں نہیں لکھی, عمل بھی کیا, گریا وزاری بھی کی, آہو فغاں بھی کی, گناہوں سے ہر وقت لرزاں و ترسا بھی رہتے, حالانکہ گناہ نہیں تھے. وہ نیک ہو کر روتے تھے, ہم گناہگار ہو کر نہیں پچھتاتے. ان کے نفل قضا نہیں ہوتے, ہمارا حال ہم جانتے. پلیز ایسے مقدس ملک میں ہو جہاں بڑی یادیں ہیں بزرگوں کی, ان کی سیرت سے عمل کا پھول اپنے دل میں سجائیے, کیونکہ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر علماء کمزور ہو جائیں گے تو عوام کا کیا بنے گا؟ اگر مقتدا اور امام ہی کمزور ہوگا تو عوام تو ویسے ہی راستے ڈھونڈتی ہے بے عملی کے۔ آپ ایسے بنے کہ آپ کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اللہ مجھے بھی ایسا بنائے۔ باتیں تو میں بھی بڑی بڑی کر رہا ہوں مگر میرے دل کا کیا حال ہے وہ تو میں جانتا ہوں نا۔ مجھے میرے پیر و مرشد کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، اللہ کرے کہ آج کی اس مبارک محفل میں ہم سب کے دلوں کی دنیا بدل جائے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت دے دے۔ باتیں تو بڑی کرتے ہیں، اللہ حقیقی معنوں میں اپنا خوف ادا کر، اپنے مقبول بندوں میں اللہ میں شامل کر لیں۔ میرے پیر و مرشد لکھتے ہیں،
تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، اللہ تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی۔
سب مل کر دعا کریں گے،
بنا دے مجھے نیک دے قصد کا گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔
سچی توبہ کیجئے، پھر عمل کی طرف آ جائیے۔ کوئی اگر کنیکٹیوٹی لوز ہو گئی ہے عبادت سے، آج سچی پکی نیت کر کے جانا کہ انشاءاللہ میں نے تو نیک بننا بھی ہے اور لوگوں کو نیک بنانا بھی ہے، ہماری ذمہ داری تو زیادہ ہے نا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ دعوت اسلامی والے کیا کرتے، ہمیں کیا سکھایا گیا کہ نیکی کرنی ہے اور نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے بچنا ہے، دوسروں کو بچانا ہے۔ کتنا پیارا مدنی مقصد ہمیں ہمارے مرکز نے عطا کیا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل۔ آپ ساتھ دیں گے اس مدنی مقصد میں؟ آئیے مل کر دوہراتے ہیں، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل۔ یہ مدنی مقصد دیا، اپنی بھی کرنی ہے اور لوگوں کی بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ کسی کی اصلاح کر دیں گے ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث ہو جائے۔ آئیے، یہ ہے میسج دعوت اسلامی۔ پہلے میں حدیث پوری کر دوں، وہ تیسرا شخص جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، پہلا کون تھا؟ والدین کا نافرمان۔ دوسرا کون تھا؟ سنت کو چھوڑنے والا۔ اور تیسرا فرمایا، اس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو درود پاک کی اہمیت بھی سمجھیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں سچی بات بتاؤں، جو لوگ وطن سے دور ہیں نا، ان کے پاس تو عبادت کا موقع بہت زیادہ ہے، وہاں تو ہمارے پاس اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، فیملی کو دیکھنا، گھر بار کو دیکھنا، اور بھی رشتے دار۔ یہاں تو آپ نے اسٹوڈنٹ ہیں جو پڑھائی کر لی، وقت ملا تو قرآن کی تلاوت ہو جائے۔ آپ تو کتنی بار تفسیر قرآن پڑھ سکتے ہیں اور ایکسٹرا کتنے علوم حاصل کر سکتے ہیں، کثرت نوافل کر سکتے ہیں، کتنے درود پڑھ سکتے ہیں، کتنے ذکر اذکار کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کا کام ایسا ہوتا ہے کہ بہت وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہ وقت ملا ہے تو زندگی کو بدل ڈالو، بہت کچھ سیکھ کر یہاں سے جاؤ۔ صرف ایک کورس کیوں، ساتھ ساتھ بہت سارے علوم خارجی طور پہ بھی آپ مطالعہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے آن لائن مدرسے موجود ہیں، آپ کو لگتا ہے روز ایک گھنٹہ فارغ ہے، کیوں نہ میں دعوت اسلامی کا بھی کوئی کورس آن لائن کر لوں۔ آپ کر چکے، کروانے والے بن جائیں، ہم آپ کو آفر کرتے ہیں، آپ کروانے میں شامل ہو جائیں۔ تو علم سیکھنے سکھانے والوں میں اللہ کرے کہ میرا شمار ہو جائے۔ تو بس یہی میں آج میسج لے کر آیا ہوں، دعوت اسلامی آپ کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایجپٹ میں بھی دعوت اسلامی کے اس پیغام کو لے کر آگے بڑھیں، اور آپ ہمارے ساتھ ایسے اٹیچ ہوں کہ جب بھی واپس اپنے ملک میں جائیں، واپس تو جانا ہی ہے، آپ اگر بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، تو یہاں بھی اور پھر وہاں جا کر بھی اس خوبصورت مدنی کام میں شامل ہو جائیں، تاکہ اللہ کرے کہ ہم آگے بڑھتے جائیں اور لوگ ہمارے ساتھ جڑتے جائیں، سنتوں پر عمل کرتے جائیں اور ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث بنے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انجم راہی، میں انڈیا سے ہوں. بفضل اللہ میں آج کے اس پروگرام میں حاضر ہوا اور حضرت کے بیانات سے بہت محظوظ ہوا، اور حضرت نے جو دعوتی چینل کے منشورات آج بیان فرمائے ہیں اس سے بھی بہت حد تک میں کافی محظوظ ہوا، اور امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے ان منشورات کو مصر میں بھی کامیابی عطا فرمائے.
میں محمد صدیق مصباحی، میں ہندوستان سے تعلق رکھتا ہوں اور یہاں پر جامع اظہر مصر میں تعلیم کی خاطر حاضر ہوا ہوں، اور آج اس پر مسرت موقع پر دعوت اسلامی کے ایک بہترین اجتماع میں شرکت کی مجھے توفیق حاصل ہوئی ہے، جس میں ایک بہترین داعی اسلام حضرت علامہ مولانا حاجی عبد الحبیب عطاری القادری حافظہ اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور انہوں نے بہترین پرمغز خطاب فرمایا اور ایک اصلاحی خطاب فرمایا، اور ہم طلبہ اکرام کو اور خصوصاً اظہر کے اسٹوڈنٹ کو بہترین نصیحت سے نوازا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا دعوت اسلامی کا جس طریقے سے پاکستان، ہندوستان اور خاص طور سے ایشیائی ممالک جو ہیں وہاں پر دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا یہ سلسلہ اور دن بدن بڑھتا رہے اور لوگوں کے تئیں اس کا حوصلہ اور اس کے تئیں محبت دین دونی راجوں کی ترقی کرتی رہے. اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو اس کے ماتحت کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا محمد نعمان ابو نعمان من بنگلہ دیش، کلیہ شریعت اسلامیہ جامعۃ الازہر. اولا من البداية انا اريد ان اشكركم هذه البرنامج لانني كنت جئت هنا في مصر وانا سمعت كثير مرات ان دعوات اسلام موجود في مصر، ولكن اليوم كنت اليوم سعيد جدا جدا للقائكم، وايضا خاصه الشيخ حبيب الطارق. وانا ايضا اريد ان اشكركم لكل دعوات اسلام، وارجو الى الله ان يكون خيرا للدعوات الاسلامي، واريد ان اصل ان واريد ان اظهر واريد ان اسلم شيخ محمد میرا پاپا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وانا احبك جدا جدا وادعوني كي اكون عالما واريد ان اخدم الاسلام.
میرا نام محمد اسماعیل نظامی ہے اور میں ہندوستان، ملک ہندوستان اور شہر لکھنؤ سے میرا تعلق ہے، اور میں یہاں پہ الازہر شریف میں کلیہ اصول الدین میں فرقہ ثانیہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں پر دعوت اسلامی مصر میں تشریف لائی، اور انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے جو مقاصد ہیں اور جو نیک تمنائیں ہیں وہ انشاءاللہ اللہ رب العزت پوری کرے گا. اور میں آج بڑا ایکسائٹمنٹ میں فیل کر رہا تھا کہ آج دعوت اسلامی کے ایک عظیم مولد عبد الحبیب القاری حفظہ اللہ تعالی علیہ یہاں پہ تشریف لائے، اور میں نے انہیں روبرو سنا. ان کے لفظ تھے کہ موتی تھے، ان کا چہرہ تھا کہ نور تھا، اور ان کا انداز خطابت تو الحمدللہ ہم لوگوں کا ایک دل اچک لے گیا. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی دعوت اسلامی کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور مصر میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو اسلام کا ایک پیغام ہے، اعتدال کا پیغام ہے، وہ نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے آج حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے کہ ہر مخالفت کا جواب کام ہے. دعوت اسلامی نے کام اپنے کام کے ذریعے لوگوں کو بتا دیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے.
میرا نام شاہد رضا نجمی ہے، میں ہندوستان سے ہوں اور یہاں پر تقریباً مجھے 2 سال ہو چکے ہیں، اور یہاں پر میں شریعہ اسلامیہ کا طالب علم ہوں. اللہ رب العزت دعوت اسلامی کو تاحیات باقی رکھے اور اس کے کاموں کو عروج بخشے.
میرا نام سید محمد مقبول شاہ، میں ہندوستان کے صوبہ راجستھان سے تعلق رکھتا ہوں، اور مصر میں تقریباً مجھے 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، اور کلیہ اصول الدین جو ہے اس میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں میں. الحمدللہ آج حجی عبدالحبیب صاحب کا بیان بھی سنا اور ان سے ملاقات ہوئی تو دل کو بہت جو ہے مسرت حاصل ہوئی. آج سے کچھ سال پہلے اگر ہم دیکھیں دعوت اسلامی کے تعلق سے میں نے بھی کئی تربیتی کورس وغیرہ کیے ہیں دعوت اسلامی نیپال میں, تو آج سے کچھ سال پہلے دیکھیں ہم تو دعوت اسلامی بہت کم ممالک میں تھی, لیکن یہ پچھلا 5 سے 7 سال کا عرصہ ہے اس میں دعوت اسلامی نے کافی جو ہے ترقی کی ہے اور دین کے معاملات میں مساجد ہو جامعات ہوں ہر اعتبار سے دعوت اسلامی نے جو ہے وہ ترقی کی ہے. اور ہم اللہ عزوجل کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں اللہ عزوجل دعوت اسلامی کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب کرے اور انشاءاللہ حتی المقدور جہاں تک ہماری کوشش ہے ایجپٹ میں بھی انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے ساتھ دینے کی پوری کوشش کریں گے اور ہر کام میں جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی کوشش کریں گے. کافی طلبہ ہندوستان سے پاکستان سے اور بھی یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جتنی حد تک ہو سکا انشاءاللہ العزیز ہم دعوت اسلامی کے ساتھ ہیں. اور میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا اللہ عزوجل امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر سادیر قائم رکھے اور دعوت اسلامی کو جو ہے دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب کرے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرے آبا اچھی ہو, میرے سب کام اچھی ہو.